الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتی ان اللہ ملائکتو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْمَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وحل عقدة من لسانی يفقه قولی. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تسلسل کے ساتھ صفات باری تعالیٰ جل وعلا کے حوالے سے جو اسلامی نظریہ اور عقیدہ ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ جمعۃ المبارکہ کے اس درس قرآن میں آپ کی خدمت میں اس کے جستہ مقامات اور ضروری مقامات، نظریاتی مقامات اور دور حاضر کے تناظر کے اندر اس کے تفہیمی پہلو کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. موضوع ہمارا توحید باری تعالیٰ ہے، اور اس گفتگو کی شاید یہ ہماری آخری نشست ہے. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ حضور سیدنا خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فضیلت و کرامت و عظمت، امامت و خلافت کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے احباب کو جن باتوں کو نظریاتی طور پر جاننا ضروری ہے، انشاءاللہ پھر درس قرآن کے اندر ان آیات اور ان ضروری نظریات کو کہ جن کو بسا اوقات عام تقریری مجمع کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے عقیدے اور نظریے کی اصلاح کے لیے اہل سنت کے جو مجمع علیہ معتقدات اور جو نظریات ہیں، اس کو انشاءاللہ العزیز درس قرآن میں آنے والے جمعے سے کوشش کی جائے گی کہ صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عظام کے حوالے سے جو تاریخی تسلسل ہے اور جو اس کا نظریاتی تسلسل ہے، اس کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. توحید کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درسوں میں آپ کی خدمت میں توحید کی تعریف اور اس کے مدارج کو آپ کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیات سے ذکر کیا. سر دست چند باتیں گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے اور گزشتہ درس کے حوالے سے چند باتیں یاد دہانی کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں، اور پھر آگے ایک خاص اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت صفت علیم کے حوالے سے چند ضروری نظریات ذکر کیے جائیں گے. توحید کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ توحید کا معنی اکیلا ہونا، تنہا ہونا، اور توحید جب یہ کہا جاتا ہے کہ توحید باری تعالیٰ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی ذات میں بھی اور اپنی جملہ صفات میں بھی تنہا اور یکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر ہے. اس نظریے کا نام توحید ہے، اور بالکل اس کے برعکس نظریے کا نام شرک ہے. جس معنی میں توحید کا عقیدہ ہے اس کے برعکس اس مخالفت شرک ہے. توحید رب العالمین جل وعلا کی ذات واجب الوجود ہے، اب اس کے برعکس کسی اور کو واجب الوجود مانے یہ ذات میں شرک قرار پائے گا. فات میں اللہ العالمین جل وعلا کے جملہ صفات ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہیں، قدیم ہیں، اس کی خود سے ہے، اب اس کے برعکس کسی کے لیے صفت علم، صفت قدرت، صفت سماعت، صفت بصارت، صفت تصرفات، اس معنی میں تسلیم کر لیا گیا کہ جس معنی میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفات کو قدیم، ازلی، ابدی، غیر فانی، لامتناہی اور خود سے ہونا مان لیا جائے تو پھر یہ شرک لازم آئے گا. اس کے علاوہ شرک کا کوئی تصور نہیں ہے. باقی سب مولویوں کی بنڈل بازیاں ہیں جو امت پر خامخواہ کے شرک لگاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. شرک جب تک متحقق نہیں ہوگا، جب تک توحید کے اصول کے مقابلے پر ہونا ہے، تو توحید ذات کے اعتبار سے اور توحید صفات کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے یہ توحید کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، خود سے ہے، بغیر کسی کے بنائے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. بالکل اس کے برعکس اب اگر کسی اور کو ذات میں اس معنی میں تسلیم کر لیا گیا کہ وہ ہمیشہ سے خود سے ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے، تو یہ ذات میں شرک ہوگا، کیونکہ بالکل اس کے برعکس. اور صفات کے اندر جیسے اللہ کا حی ہونا، زندہ ہونا، سمیع سننے والا ہونا، بصیر دیکھنے والا ہونا، علیم جاننے والا ہونا، قدیر قدرت و اختیار والا ہونا، مرید ارادہ کرنے والا ہونا، مرضی رکھنے والا ہونا، یہ جو اللہ کی صفات ہے اس میں اللہ رب العالمین کے جملہ صفات خود سے ہے، اور یہ صفات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، بغیر کسی کے عطا کردہ ہے. یہ صفت اسی مزاج میں کسی اور کے لیے دیکھنا، سننا، علم، قدرت، اس معنی میں رکھنا کہ وہ خود سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ بغیر کسی کے دیے ہوئے ہے، تو بالکل یہ توحید صفات کے مقابلے پر آیا، تو پھر اس کو شرک فی صفات کہا جائے گا. اس کے علاوہ علم اگر مانا جائے ان ہستیوں کے لیے جن کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ علم ہے ان کے پاس، سماعت، کیا آپ، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ مجھے نہیں دیکھ رہے، کیا میں آپ کی باتیں نہیں سن رہا، آپ میری بات نہیں سن رہے، تو سماعت و بصارت موجود ہے، لیکن یہ ہماری صفت ہے. اب اللہ کے لیے بھی سماعت و بصارت ہے، لیکن یہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ سارے مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے سماعت اپنے فضل سے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، جب چاہے اسے سلب کر دے، جب چاہے اس کو فنا کر دے، اور وہ جو دی ہے وہ بھی ایک وقتی ہے. اور اللہ کی سماعت اور اللہ کی بصارت وہ کان سے پاک ہے، وہ آواز سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ فنا ہونے سے پاک ہے. تو یہ اللہ کی صفات کا فرق بندوں کی فرق کے ساتھ، کہ بندوں کو دیا گیا ہے اللہ کے پاس ہمیشہ سے ہے، بندوں کی جو صفات ہے وہ ممکن الفنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ واجب البقا ہے. اللہ کی جو صفات ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، بندوں کی صفات حادث سے دی گئی ہے. تو اس فرق کے بعد اگر انبیاء، اولیاء، الغرض کسی ذات کے لیے بھی اس کے منصب کے اعتبار سے دلائل کے ساتھ اگر صفات علم، قدرت اور بصارت اور علم کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا. اس لیے کہ شرک جب ہوتا ہے کہ جیسا نظریہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے ساتھ رکھا جائے، صرف نام لینے سے، نام لے لینے سے علم غیب، یہ شرک ہو گیا. تو میں نے کہا سمیع بھی تو خدا کی صفت ہے، اور تم ایک دوسرے کو کہتے تم سننے والے میں دیکھنے والے، یہ شرک کیوں نہیں ہوتا، جبکہ سننے والا بھی خدا کی صفت ہے، دیکھنے والا بھی خدا کی صفت، بس ایک دو لفظ پکڑ رکھے، بس تصرفات، علم، بس اس پر ایک دوسرے کی جناب جو ہے کہ وہ تکفیری فتوی لگا رہے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح سماعت اور بصارت میں ہم یہ تعویل کرتے ہیں، یہ فرق کرتے ہیں کہ اللہ کا دیکھنا خود سے بغیر آنکھ کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سبب کے، ہمارا دیکھنا ایک آلے کے، اس کی عطا کے، ایک واسطے کے، اس کی عنایت کے، اور پہلے نہیں تھا، بعد میں ہے، بعد میں نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ تو جب ہم نے اس کو فانی مانا اور اللہ کی صفات کو باقی مانا تو شرک ختم ہو گیا۔ اب بندے کی صفات کو بھی ان معنی میں اگر باقی مانا جائے گا تب شرک لازم آئے گا۔ باقی یا رسول اللہ یا غوث کہنے سے کوئی شرک مرک نہیں ہوتا، یہ سب تعصب اور بکواس ہے، سمجھ لیا آپ نے۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تاکہ یہ خالص توحید ہے۔ اور اس گفتگو کی میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ العلیم، اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت علیم، جس کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا۔ ابھی ہم نے قدرت پر بات کی ہے، تو سب کچھ جاننے والا، اور کیسا سب کچھ جاننے والا؟ کیونکہ صفت علیم کے ساتھ صفت قدیم بھی ہے، تو وہ ہمیشہ سے جاننے والا، نہ جب تھا نہ تب تھا، نہ مکین تھے نہ مکان تھے، نہ آلات تھے نہ اسباب تھے، وہ ہمیشہ سے خود جانتا ہے اور ہمیشہ تک جانتا رہے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت علم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ رب کا علم تمہاری جملہ معاملات پر محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو، وہ جانتا ہے جس کو تم ظاہر کر رہے ہو، اور وہ جانتا ہے جس کو تم کماتے ہو۔ آیت الکرسی کے اندر یہ آیت ایک ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے علم کے حوالے سے ملتی ہے، اور وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو تمہارے پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس سے کئی اختلافات ختم ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ آگے اس کی تشریح کروں گا۔ اب ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، یکتائی اس کی ذات میں بھی ہے اور اس کی صفات میں بھی۔ جس طرح اس کی ذات میں اس کا یکتا تنہا ہونا ہے، اسی طرح اس کی صفات میں اس کا تنہا اور یکتا ہونا ہے۔ صفات کیا تھی اس کی؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کی کہ سننے کی صفت، دیکھنے کی صفت، اس میں وہ یکتا ہے بغیر کسی کے دیے ہوئے۔ تو اب توحید جہاں ذات میں ہے وہیں توحید صفات میں ہے، تو مسلمان وہ ہے جو ذات میں بھی توحید کا عقیدہ رکھے اور جملہ صفات میں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی یکتائی کو قبول کرتے ہوئے توحید کا عقیدہ رکھے، یعنی توحید فی السماعت، توحید فی البصارت، توحید فی القدرت، توحید فی الصفات القدیم، اور توحید فی صفت علم، تمام صفات جو اللہ کی ہے اس میں اس کو یکتا مانے اور تنہا مانے۔ اسی طرح جو آج ہم نے صفت علم کو پڑھا ہے، اس کی تھوڑی تشریح آپ کے سامنے ذکر کی جائے۔ توحید فی علم سے مراد کہ اللہ رب العالمین اپنے علم میں یکتا و تنہا ہے، یعنی ذاتی قدیم اور لامتناہی علم کا مالک حقیقی صرف اللہ رب العالمین۔ جب اللہ کو علم والا کہیں گے تو کیا کس معنی میں کہیں گے؟ کہ وہ خود سے علم اس کے پاس ذاتی ہے، حقیقی ہے، اور ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، اور لامتناہی ہے، جس کے کیوں حد نہیں ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ چند لفظ میں نے صفات باری تعالیٰ کے لیے ذکر کی ہیں، غور فرمائیے کہ اللہ کے لیے جب صفت علم مانی جائے گی تو چند چیزیں اس کے ساتھ موجود ہوگی، کہ وہ ذاتی ہے، اس کی خود سے ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور لامتناہی ہے کہ جو کہیں پر جا کر رک نہیں جاتی، جس کی انتہا نہیں ہوتی، لامتناہی جس کی انتہا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس تمام تر کمالات کے ساتھ صفت علم کا حقیقی مالک ہے۔ یہ معنی ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت علم کے بارے میں۔ باقی کسی کو بھی اگر علم ہے تو وہ اس کے علم کا مظہر ہے، اس کی عطا ہے۔ کسی کا علم قدیم نہیں، نہ کسی کا علم خود سے ہے، یہاں تک کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے لیے بھی اگر کوئی شخص ایک ذرے کا علم بھی قدیم مانے تو پکا مشرک ہے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ذرے کا علم بھی خود سے مانے کہ حضور خود سے جانتے ہیں، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ ایک ذرے کا علم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لامتناہی مانے، کافر ہو جائے گا. لیکن یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی جاہل آدمی بھی نہیں مانتا اسے. یہ تو میں نے ایسی وضاحت کر دی آپ کے سامنے, جاہل سے جاہل آدمی بھی, کہ اور تو اور ولی اور انبیاء تو اپنی جگہ پر تمام کے سردار امام الانبیاء جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ نہیں مانتا کہ خود سے ہے. جاہل آدمی جو روڈ پر بھی چل رہا ہو اس سے پوچھو کہ حضور کو کوئی علم ہے, وہ کہے گا ہے. کہ وہ خود سے جانتے ہیں, کہ بھائی وہ اللہ نے عطا کیا, وہ خود کیسے جانتے ہیں؟ تو اتنی سوئے زنی رکھنا, اتنا مسلمانوں کے لیے گندا عقیدہ رکھنا اور ان کے لیے برائی رکھنا, پھٹک کر کے اٹھا کے شرک کا فتوا دے دوں, کہ شرک ہو کہ تم نے شرک پھر شرک پھر علم کر دیا. بھائی تھوڑا لحاظ کریں. اگر آپ کی ایڈ کہیں سے نہیں ٹائم پر پہنچی, حوالہ نہیں پہنچا, تو آپ اس گرمی کو یہاں کہاں نکال رہے ہیں؟ تو آپ کی جو حوالوں کی جو بحث ہے, یا جو پیسے ادھر ادھر آ رہے ہیں, یا جو آج کل آپ پر لاٹھی پھیری جا رہی ہے, اور جو آپ کو پیبند خاک اور زمین میں گاڑا جا رہا ہے پہاڑوں کے اندر, تو اس غصے کو آپ اہل سنت پر کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ تو آپ کی دہشت گردی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو خواہ مخواہ ایک جو ہے وہ غصہ کہیں اور ریلیز کیا جاتا ہے, پوری امت کو اٹھا کر دیوار سے لگا دیا جائے, شرف علم ہو گیا, بس یہ کہا تو علم ہو گیا, یہ کہا تو علم ہو گیا. آگے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا. پھر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے علم میں یہی فرق نہیں کہ حضور کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے, ممکن الفنا ہے, حادث ہے, متناہی ہے, اور اللہ کا علم واجب البقا ہے, قدیم ہے, ازلی ہے, خود سے ہے, حضور کا عطا کردہ ہے. حضور کا علم واجب الفنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ متناہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ اللہ کی عطا سے از خود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور کا علم جو اللہ نے عطا بھی فرمایا ہے, یہ اہل سنت کی توحید کے نظریہ سن لیجیے, حضور کو جو علم دیا بھی گیا ہے, چاہے وہ غیب کی صورت میں ہو, چاہے وہ شہادت اور مشاہدے کی صورت میں ہو, وہ صرف موجودات کا ہے. بس معلومات کا علم حضور کو نہیں دیا گیا. اس بات کو یاد رکھیں. اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتب اس بات پر واضح طور پر دلیل ہے. آپ کی مبارک کتاب انباء المصطفیٰ ہو, یا خالص الاعتقاد ہو, یا دولت المکیہ ہو, یا انباء الحی ہو, تمام علماء نے جمع فرمایا کہ اللہ کو معدومات کا بھی علم ہے, موجودات کا بھی علم ہے. بندوں کو جو اللہ علم دیتا ہے ان کی عقل, ان کی ذات, ان کی صلاحیت کے مطابق, سب سے زیادہ عقل, سب سے کامل عقل, سب سے بڑی صلاحیت گنبد خضرا کے مکین میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی ہے. تو آپ کو بھی اس اعلیٰ عقل جو اللہ نے عطا فرمائی اور آپ کو اس صفت سے نوازا ہے, اس کے باوجود آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ موجودات کا دیا گیا ہے. معدومات کا علم مخلوق کو دیا ہی نہیں جا سکتا, اور وہ خاصہ باری تعالیٰ ہے. اب آپ کہیں گے معدومات اور موجودات کا کیا فرق ہے؟ موجودات کا مراد مطلب یہ ہے کہ جو چیز پیدا کر دی گئی, جو چیز کلمہ کن سے اور قدرت تکوین سے منظر شہود پر آ گئی, یا جو قیامت تک آئے گی, جو بنے گی, بن گئی یا بن رہی ہے, جو وجود پکڑے گی, اس کو کہتے ہیں موجودات. یہ علم اللہ جتنا چاہتا درجے کے اعتبار سے اپنی عطا سے اپنے محبوبوں کو, بالخصوص کمال کے اعتبار سے اپنے محبوب اعظم کو عطا فرمایا ہے. لیکن معدومات کا علم کہ وہ اللہ کے علم میں ہے لیکن وہ ہوگی نہیں, موجودات کو تو ظاہر کر دی جائے گی, اس کی تخلیق کر دی جائے گی, سمجھ رہے میری بات, اور وہ ہوگی. یہ موجودات کا علم یہ مخلوق کو دیا جاتا ہے ان کے درجے کے اعتبار سے, یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن معدومات کا علم کہ جو اللہ کے علم ازلی میں ہے لیکن وہ ہوگا نہیں کبھی, وہ معدومات کا علم, وہ خاصہ باری تعالیٰ ہے. اس کا ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں دیا جاتا, کیونکہ وہ علم ایک قطرہ ہونے کے باوجود اپنے معنی اور اپنی ترقی کے اعتبار سے لامتناہی ہے, اور لامتناہی علم نہیں دیا جا سکتا. اس لیے کہ لامتناہی علم اسی کا ہو سکتا ہے جس کی ذات کے صفات خود لامتناہی ہو, اور جس کی ذات واجب الوجود ہو, قدیم ہو, اور وہ خدا کے سوا کوئی ہے. تو یہ فرق اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمام مخلوقات کے علم و قدرت کے ساتھ ساتھ علم کی صفت کے اندر بھی علماء نے کیا ہے. اب آگے چلتے ہیں, میں آپ کی خدمت عرض کر دوں. مثال کے طور پر قرآن کریم فرقان حمید نے خود اس بات کو ذکر کیا جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے, قدیم ہے, ہمیشہ سے خود سے ہے, لامتناہی ہے, اس کی کوئی حد نہیں, کوئی انتہا نہیں ہے. یہ اللہ کا علم ہے. اور فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ آگے ذکر کر دیا اللہ نے. لوگ اس سے علم غیب کی نفی نکالتے ہیں جبکہ اس سے ثبوت آتا ہے. مفاتیح کا لفظ کیوں آئے؟ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اس کا معنی تفسیری یہ بنتا ہے کہ غیب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جس سے غیب کو حاصل کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کے پاس. وہ راستے وہ ذرائع جن سے غیب کو حاصل کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا. لیکن اس میں یہ کہاں کہا گیا کہ وہ دیتا نہیں ہے؟ یہ تو ذرائع بتایا کہ سب ذرائع ہمارے پاس ہیں, ہم سب کچھ جانتے ہیں. اس آیت کو اٹھا کے پھٹک اس بات پر پیش کر دیا جاتا ہے کہ نبی نہیں جانتے. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے ذرائع وسائل اسباب جس سے غیب کا ادراک ہو سکتا ہے تو کنجیاں اس لیے کہی گئی ہیں کہ تقسیم کی جا سکتی ہیں, تقسیم کی جا سکتی ہیں لیکن خود سے نہیں ہوتی ہے. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. وہ راستے وہ ذرائع وہ کنجیاں جس کو کھول کر غیب کو دریافت کر لیا جائے تو یہ کسی کے بس میں نہیں. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا علم ازلی ہے کہ کسی کے لیے بمثل مفلے اور اس کی ذات کے لیے اس کو عطا فرمائے. تو اس کو تعبیر کیا گیا ہے جس طرح کے خزانے رکھ دیے جاتے ہیں اور چابیاں اصل مالک کے پاس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس معنی میں کہ غیب تمام یہ جو غیب کا خزانہ ہے جو علم ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے اور اس تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ اللہ ہی کے اختیار میں. ہاں جس کے لیے چاہے وہ راستہ کھول دے, جس کے لیے چاہے وہ راستہ کھول دے. تو فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اور غیب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جس سے غیب آشکارا کر دیا جاتا ہے اسی کے پاس ہے, اسی کی قدرت اور ملکیت میں ہے, اس کے علاوہ کسی ملکیت میں نہیں اور کسی کے اختیار میں نہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا کے علم ازلی پر اور تمام غیب کو جاننے کے حوالے سے ایک آیت کریمہ ہمیں مزید سورہ نمل میں آیت نمبر 65 میں نظر آتی ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہ فرما دیجئے محبوب کہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں از خود غیب کوئی نہیں جانتا مگر اللہ رب العالمین جل وعلا. الا اللہ, زمین آسمان کے تمام راز اور تمام اخفاء اور تمام خفی چیزیں اگر اس کو کوئی جانتا ہے قدیم ہونے کے اعتبار سے, ازلی ہونے کے اعتبار سے, ذاتی ہونے کے اعتبار سے, تو الا اللہ, وہ اللہ رب العالمین کی ذات. اب میرے دوستو میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہاں سے غلط فہمی نکالنا اور یہ کہنا کہ انبیاء نہیں جانتے, تو آپ نبی کے معنی پر غور کر لیں. نبی بنا ہے نبعون سے اور کہ خبر, اما یتساءلون عن النبا, یہ نبا اس کا مصدر ہے اور نبی اس کا اسم فاعل ہے. تو نبی بمعنی خبر دینے والا. اور ہمیشہ آپ جانتے, تھوڑا سا اگر آپ دماغ پر زور دے کر اس بات کو سنیں, خبر ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں. جس کو جانتے تو خبر کیسی ہوتی. تو پتا چلا معنی یہ جو کیا گیا ہے کہ نبی وہ ہے جو بن دیکھے چیزوں کو جانتا ہے, تو وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہمارے مقابلے میں. یہ غیب اضافی ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ نبی غیب, نبی خبر دینے والا, نبی بمانا خبر دینے والا. اب خبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو پتا ہے وہ خبر بنتی کبھی؟ مجھے بتا, جو آپ کو معلوم ہو, معلوم چیز کبھی خبر بنتی ہے؟ نہیں. غیبی چیز خبر بنتی ہے, مخفی چیز. ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ابھی آپ کے فیس بک پر ایک خبر آ جائے کہ جناب فلا جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا, تو اس سے پہلے تو آپ کو علم نہیں تھا نا. آپ اس کو خبر کہہ کر 10 کو اس لیے بتاتے ہیں, اور اگر سب کو آپ بول رہے ہیں یہ موبائل ہے موبائل ہے موبائل ہے, تو اگلا کہے گا کہ یہ کیسا احمق شخص ہے, کس کو نہیں پتا یہ موبائل ہے. تو جو چیز موجود اور سامنے معلوم ہے اس کی اطلاع دینے کو تو خبر نہیں کہتے. خبر تو اس کی اطلاع کو کہتے ہیں جو چیز مخفی ہو. تو نبی کا معنی ہی خبر دینا اس لیے ہے کہ وہ اس چیز کی خبریں دیتا ہے جو لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتی. کس طرح میرے دوستو اس چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کو علم نہیں؟ اب میں اس گفتگو کو اس بات پر ختم کر دیتا ہوں, اور بڑا علمی لطیفہ, لطیفہ بمانا جوک نہیں, دل کے اندر گداز اور عرفان کو پیدا کرنے والی, جس کو صوفی اپنی زبان میں لطیفہ کہتے ہیں, اس سے مراد جوکس نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا صرف غیب کا جاننے والا نہیں ہے بلکہ موجود کو بھی جاننے والا ہے. اس لیے آپ پڑھتے ہیں عالم الغیب والشہادہ. یہ عجیب بندر بانٹ ہے.
کہ غیب تو اللہ کے لیے مانتے ہیں، شہادت سب کے لیے مانتے ہیں. یعنی شہادت کو آپ انگریزی میں کہیں گے سین اور غیب کو کہیں گے انسین. تو فرمایا عالم الغیب و شہادہ، جو سین جس کو آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی خدا جانتا ہے اور انسین جس کو نہیں دیکھتے اس کو بھی جانتا ہے. اب لوگ جو کہتے ہیں کہ جی انسین غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مانے تو شرک ہے، تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہا میری انگلیاں دیکھ رہے ہیں، کہا تو میں نے کہا یہ انسین ہے، کہ لیکن نہیں سین ہے موجودہ ہے، تو میں نے کہا یہ بھی خدا جانتا ہے، تو اس میں آپ مشرک ہو گئے. اس لیے کہ آپ نے وہ اپنی لیے مان لیا کہ میں موجود چیزوں کو جان رہا ہوں. اس لیے کہ موجود کو بھی خدا جانتا ہے غیب کو بھی خدا جانتا ہے، تو صرف غیب کو دوسرے کے لیے ماننا شرک ہے تو موجود کو ماننا کیسے توہین ہو گیا؟ کیونکہ سین اور انسین، موجود اور غیب، شہادت اور غیب، ظاہر اور باطن سب کو خدا جانتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کیا میں آپ کو نہیں دیکھ رہا اس وقت؟ کیا آپ مجھے نہیں دیکھ رہے؟ یہ جو تقریر ہو رہی ہے آپ کو نہیں پتا چل رہا؟ ہاں یہ پنکھا گھوم رہا ہے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے؟ یہ سارے واقعات آپ کے سامنے نہیں ہو رہے؟ تو یہ تو شہادت ہے. تو اس کو آپ جانتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے. آپ کہیں گے اللہ بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں، اگر نہیں جانتے تو کیا مطلب آپ مجھے دیکھ نہیں رہے؟ اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ. کہیں گے نہیں جناب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، تو میں نے کہا تو شرک ہو گیا. کہ یہ شرک کیوں ہوا؟ شرک تو غیب میں ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، وہ شہادت میں بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ صرف غیب کو جاننے والا نہیں ہے، وہ شہادت کو بھی جاننے والا ہے. بلکہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی یہ جو صفت ہے جو آگے جا کر ذکر کی، ما بین ایدیہم اور وما خلفہم، جو تمہارے سامنے ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو پیچھے ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. تو پیچھے کو تو اللہ جانتا ہے، سامنے کو تو ہم بھی جانتے ہیں، تو شرک ہوتا ہے نہیں. تو پتا چلا جس طرح سامنے کو ہم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جانتے ہیں، اس طرح پیٹ پیچھے کی بات کو انبیاء اس کی دی ہوئی طاقت سے جانتے ہیں. تو یہ ایک واضح سی بات ہے. جو آپ کو غیب پر کہے شرک ہے، اس سے کہو غیب صرف خدا کی صفت نہیں. غیب ماننا کیوں شرک ہوا؟ کہنے لگے یہ خدا کی صفت ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کہیے شہادت بھی تو خدا کی صفت ہے. اگر انسین خدا کی صفت ہے تو سین جو نظر آتے ہیں چیزیں، جو مظاہرے میں ہیں، جو موجود ہے، وہ بھی تو خدا کی صفت ہے. تو جس طرح سامنے کی چیز کو ماننا شرک نہیں ہے کسی کے لیے اللہ کی عطا سے، تو وہ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی ہے اس کو بھی ماننا شرک نہیں ہے. لیکن الگ بات ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ قدیم نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ فانی ہونے والا ہے. اسی طرح انبیاء کرام جو غیب کی چیزیں مانتے ہیں وہی چیز اس میں مان لی جائے، تو جس طرح شہادت میں توحید ہوتی ہے اس طرح غیب میں بھی توحید ہوتی ہے. تو اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، عالم الغیب والشہادہ، کہ جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے. لہذا میں نے آج کے درس کے اندر آپ کے سامنے العلیم کے حوالے سے وہ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے جو عموماً تقریر کا ذوق نہیں بنتا یا تقریر کا حصہ نہیں بنتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ طلبہ بھی ہیں، فاضلین بھی ہیں، اور اپنے علوم سے فارغ بھی ہیں، اس کو حاصل بھی کر چکے ہیں. تو یہ چند باتیں میں نے صرف کنفیوژن دور کرنے کے لیے آپ کے سامنے کی ہے. کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی انبیاء کے لیے، عام آدمی کے لیے، چے جائے کہ انبیاء کے لیے، وہ علم ذاتی مانے، خود سے مانے. جاہل سے جاہل بھی آدمی جانتا ہے کہ نبی پاک کا مزار ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا وصال ہوا ہے، ان کے والدین ہیں، وہ اللہ کے محبوب تھے، خدا نہیں تھے. کیونکہ خدا کی قبر ہوتی ہے، خدا کے لیے کبھی موت ہوتی ہے، خدا کے لیے کبھی ماں باپ ہوتے ہیں. تو اتنا واضح فرق تو جاہل آدمی مانتا ہے، تو تم کہتے ہو تم نے شرک کر دیا، تم نے خدا سے ملا دیا. تو یہ ساری جو ہے ایک تعصب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا توحید کے حقیقی پیغام سے ہمارے ظاہر و باطن کو سرشار کرے، اور جو اس کی صفات ہیں کبھی کبھی مراقبے کی صورت میں اس صفت کے ذوق میں اپنے آپ کو اس کی کرنیں اور اس کے چھینٹے پانے کی اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.